خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ابھی حج کا مہینہ چل رہا ہے، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہوا ہو اور بندہ اگر اس سے معافی تلافی بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے، اس سے معافی بھی نہیں مانگے اور ایسی حج پہ چلے آئے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما.
حج تو ہو جائے گا، البتہ آداب میں سے یہی ہے کہ صلح صفائی کر کے جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا؟
دیہات میں تو صبح صادق سے قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 10 ذوالحجہ الحرام، جبکہ شہر میں، پورے شہر میں اگر ایک جگہ بھی عید کی نماز کا سلام پھر گیا نا، تو اب قربانی کی جا سکتی ہے. اگر عید کی نماز سے پہلے شہر میں قربانی کر دی اور کہیں بھی نہیں ہوئی تھی عید کی نماز، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ جو خواتین ہوتی ہیں لیڈیز، لکھا حج یا عمرے کے بعد بال کٹوا کر وہاں موجود ڈسٹ بین میں پھینک سکتی ہیں؟
انسانی بدن سے جو اس طرح کی چیزیں بال کھال وغیرہ جدا ہوتے ہیں، ان کو دفن کرنے کا حکم ہے. چاہے اپنے وطن میں بھی جب بال وغیرہ ہم کاٹتے ہیں تو ان کو ڈسٹ بین میں نہ ڈالا جائے بلکہ دفن کیا جائے. اور عورتوں کو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، عورتوں کے کنگھی کے جیسے بال نکلتے ہیں وہ بھی ایسی جگہ پھینکنے کی ممانعت ہے جہاں غیر مردوں کی نظر پڑے، اجنبیوں کی. اسی طرح پردے کے بال مرد بھی ایسی کسی کی نظر پڑے ایسی جگہ نہ ڈالے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟
اللہ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں ذرے ذرے میں یا ہر جگہ جس میں مبارک تشریف فرمائے. ہاں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اللہ کی اجازت ہے اس کے حکم سے تشریف بھی لے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی مقام پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں. تو حاضر ناظر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ایک جگہ پر رہ کر ہر جگہ کا مشاہدہ کرنا، ہر جگہ کو دیکھنا. اب تو یہ مسائل تو ہمارے مطلب یہ سائنس نے بھی حل کر دیے. یہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں فیضان مدینہ میں، اور دنیا میں کہاں کہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے. تو میں ایک وقت میں ایک سائنسی آلے کے ذریعے دنیا میں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہوں. یہ تو ایک عقلی دلیل میں نے دی آپ کو. قبر میں میت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے. یہ تو بچہ یہ مبالغہ کرو تو جانتا ہے کہ قبر میں تین سوالات مشہور ہیں، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ہذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے حاضر رجل، ان کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو حدیثوں میں یہ الفاظ تو ہیں. تو اب یہ کہ کوئی مرتا ہے باب المدینہ میں، کوئی مرکز الاولیاء لاہور میں، کوئی ملتان میں، تو اب کوئی لندن میں، تو کوئی بمبئی میں، تو کوئی اجمیر میں، کوئی کہاں، تو کوئی دنیا کے کونے کونے میں ایک وقت میں لوگ دفن ہوتے ہیں. بلکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے، نہیں کوئی ایسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ دفن ہوتے ہیں. تو سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو حاضر ناظر کی دلیل ہے کہ جب چاہتے ہیں ایک وقت میں کئی مقامات پر اللہ تعالی کے حکم سے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دنیا، یعنی ساری دنیا جو یہ کفے دست، یعنی کیا تھیلی کی طرح ہے، اور جس کی روح چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. تو ملک الموت سے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑی ہے، یقیناً بڑی ہے. ملک الموت کو شان ملی ہے، جس کو جو کچھ ملا یہ تو میرے مصطفیٰ کی تقسیم سے ہی ملا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خود ہی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اور یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے حاضر ناظر میں. آپ کسی سے بحث بھی نہ کیا کریں، کیونکہ معلومات نہیں ہوتی تو آدمی الجھنے سے وہ خود الجھ کر رہ جاتا ہے ذہنی طور پر. تو کوئی اگر کنفیوز ہے بھی تو دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھا دیں گے. علماء اہل سنت سے رجوع کریں، جعل حق کتاب ہے، اس میں یہ تفصیل سے مسئلہ دیا ہوا ہے حاضر ناظر کا، اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ اسے منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. ہمیں ہمارے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا کہ پیارے آقا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں. بس تو ہماری سمجھ میں آ گیا، میری سمجھ میں آ گیا. ایک ہی شیطان ہے، یوں اس کی ذریت بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق ایک ہی شیطان ہے، یہ بھی قول ہے. ایک شیطان آپ کو بےکاتا ہے، میرے بھی بےکاتا ہے، ادھر بھی بےکاتا ہے، لندن میں بےکاتا ہے، امریکہ میں بےکاتا ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ سب کو بےکاتا ہے. پھر تو ایک ہے، ایک یعنی اس کی بھی روایت ہے کہ وہ ایک ہی ہے. تو ایک شیطان ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی شان ہے، اللہ کے اذن سے بہت کچھ اختیارات دیے گئے ہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں مذکور ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور سینکڑوں میل دور فارس میں آپ کے ایک ساتھی جو کہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے وہ وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، ساریہ ان کا نام تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے سینکڑوں میل دور اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ آواز دیتے ہیں یا ساری الجبل، اور یہ آواز وہاں پہنچتی ہے، اس کے مطابق وہ تدبیر اختیار کرتے ہیں اور پھر پورا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ تھی اس کی وسعت کے تعلق سے یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے.
سورہ نمل میں کیڑی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی خبر دے دی کہ وہ آ رہے ہیں اور تم کو کچل دیں گے. کیڑیوں کو کہا کہ اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ. تو وہ کیڑی مفسرین بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ 3 میل دور سے اس نے دیکھ لیا تھا کیڑی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو، اور وہ کیڑی جنت میں جائے گی، یہ بھی روایتیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو نظر عطا فرمائے وسعت نظر، اپنے کو دل بڑا رکھنا چاہیے، مان لینا چاہیے. وہ اس میں خامہ کا عقل کے گھوڑے دوڑانے سے وہ ٹھوکر ہی لگتی ہے، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لگاتے ہیں
امیل سنت کے آفیشیل جو فیس بک کا پیج ہے، اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ محسن صاحب ہیں، کیا قرض دار حج پر جا سکتا ہے، اور اگر بنا ادائیگی چلا گیا تو کیا حکم شرعی ہے؟
حج کیا تو فرض تو ادا ہو جائے گا اس کا، اس میں آداب میں یہی ہے کہ جس کا قرضہ اس پر ہے اس سے اجازت لے لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا یہ اجازت کا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، وزن پڑ جاتا ہے جس سے اجازت لی جاتی ہے، کہ نا پیسے کی ضرورت کس کو عموماً نہیں ہوتی، اور وہ ویسے پیسہ واپس نہیں کر رہا، اب وہ بولے کہ میں فیملی کو لے گیا، خود حج پہ جا رہا ہوں، اگر میں واپس آ کر آپ وہ پیسے دے دوں تو یہ بہت عجیب سا اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو حج پہ روکوں گا، نہ بدعا لگ گئی یا مطلب میں گناہگار ہو گیا، نہ میرا یوں نقصان ہو گیا، تو نہ یوں نہ نہیں یوں، تو بہت آزمائش ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں ویسے بھی ایسا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو مقروض ہوتی ہے، مگر اس طرح کے کاموں میں بھی وہ مصروف ہوتی ہے. اگر انہیں اس طرح کا مشورہ دیا جائے کہ مہربانی کریں پہلے جن کا قرض ہے ان کا قرض ادا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کے اپنے ہیں تو پھر آپ آگے سفر اختیار کریں.
اگر اس کی رقم واقعی قرضے میں ڈوبی ہوئی اور وہ ادا کرنے کے بعد وہ حج کے شرائط پورے نہیں ہو رہے، تب تو ظاہر ہے کہ اس کو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے، زندگی کا بھروسہ کیا. اور نفل حج میں تو اور بھی مطلب، یعنی کہ اجازت بھی کائے کو دے، پہلے بوجھ نہ اتار دے اپنا، پھر نفل حج کرے جب بوجھ سے فارغ ہو جائے. تو ورنہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار اتنا اس پہ قرضہ لگا ہوا ہے، قرضہ ادا نہیں کرتا، ان کو دھکے کھلاتا ہے اور یہ بھائی حج کے لیے چلا جاتا ہے. میں نے سنا ہے بولتے ہیں، یہ اس سے زیادہ ایک آدمی ڈیگریڈ ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، گناہوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا، میں بابا گاڑی میں تھا تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کو کسی نے فون کیا اور فون کر کے باقاعدہ اس نے کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ، اور لاکھوں روپے خرچ تھا. تو میرے سامنے وہ اسلام بھائی کہہ رہے تھے، یار میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے واپس کرو، پیسے واپس کرو، اب ہر دفعہ مطلب کہ ٹال دیتے ہو، ٹال دیتے ہو، ٹال دیتے ہو، میرے پیسے لوٹا دو، نہیں میں حج پہ جا رہا ہوں. اتنا میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا، وہ جس کو پیسے لینے تھے، لاکھوں لاکھ روپے کا قرضہ تھا، وہ نفلی حج پہ جا رہا تھا سامنے والا، مگر وہ اس کی بے بسی دیکھ دیکھ کر ترس آ رہا تھا. تو ایسے بعض اوقات کیفیتیں ہوتی ہیں، تو لوگ نہیں دیتے پیسے واپس اتنے.
کچھ لوگ اس طرح کے بھی اس میں لگتا ہوتے ہوں گے کہ جو مطلب رمضان میں عمرہ اور نفل حج, اب اگر اس پر اتفاق سے قرضہ اب چڑھ گیا, اب اگر یہ قرضہ دیتا ہے تو وہ عمرے کے لیے نہیں جا سکتا یا نفل حج کے اوپر نہیں جا سکتا, تو لوگ کیا کہیں گے, یہ ہر سال حج کرتا تھا اس بار نہیں گیا, اس کو پوچھیں گے یار اس بار گئے نہیں تم, تو یوں اب وہ کیا جواب دے, تو اس شرم کو چھپانے کے لیے بھی جاتے ہوں گے.
اب قربانی کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ چل ابھی تو قربانی کا موسم ہے, اب ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے, مگر رکھ رکھا اس کا جیسا تیسا ہے, اچھا چھوٹا موٹا بکرا چلے بھی نہیں, لانا بھی اس کو 2-4 لاکھ روپے کا جانور ہے, یہ میں جو مجھے معلومات ہے میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں, تو اب اتنے مہنگے جانور لا کے رکھے تو دیکھنے والا اب یوں جس کا دل تو ٹوٹے نا کہ میرے کو پیسے دیتا نہیں, اس کے پاس اتنے مہنگے مہنگے جانور لینے کے پیسے ہیں, قرضہ دینے کا پیسہ نہیں ہے, تو ایسی صورت حال میں کہ جبکہ اس کو قربانی واجب نہیں ہے,
ظاہر ہے تو اس کو قرضہ ہی ادا کرنا چاہیے. یہ عام ہے, مطلب یہ مسائل بہت ہیں, ایک یعنی کہ ویسے عام طور پر قرضہ نہ بھی ہونا, جس نے ایک بار تگڑا جانور لیا نا وہ ہر سال اس کو اس سے زیادہ تگڑا لے کر تو کر سکتا ہے, وہ اس سے کمزور لے گا نا تو وہ چلے گا نہیں, اس کو لوگ باتیں کریں گے. اب یہاں ایک صورت ہے کہ دو صورتیں, ایک تو یہ کہ اس کے واہ واہ میں کمی آ جائے گی, اس لیے کرتا ہے تو ریاکار ہے کہ تعریف چاہتا ہے اپنی, اور دوسری صورت یہ کہ اگر کمزور لاؤں گا تو لوگ میری برائیاں کریں گے کہ بھائی اب یہ کنجوس ہو گیا ہے, یعنی لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اگر وہ ویسا ہی تگڑا لاتا ہے تو جائز ہے, بلکہ افضل ہے کہ اپنی عزت اس نے بچائی, لوگوں کے شر سے خود کو بچانے کی ترکیب کی. تو انما الاعمال بالنیات, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واصف رضا ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی بغیر آواز کے زبان کو حرکت دے کر یا دل میں ذکر الہی یا درود شریف وغیرہ پڑھے ثواب ملے گا.
وہ ذکر قلب بھی تو ہے جس میں زبان نہیں چلائی جاتی, وہ خطبے میں ذکر درود شریف دل میں پڑھنے کا لکھا ہے, تو اب ذکر باللسان میں تو یہ نہیں آئے گا کہ جو انہیں زبان کا ذکر کہ اگر زبان سے نہیں پڑھا, اب ہو سکتا ذکر قلب میں آ جائے. کیا فرماتے ہیں؟ تفکر تو یہ ایک طرح کی یاد الہی تو ہے, فکر یاد, ذکر معنی بھی یاد, ذکر کے لفظی معنی یاد بھی ہوتا ہے, تو یہ یاد الہی میں یاد نبی میں مصروف ہے جو دل میں ذکر و درود کر رہا ہے, لیکن جہاں پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا وہاں اتنی آواز ضروری ہے کہ جہاں کان سے سن لے. مثال کے طور پر قربانی کرنی ہے, ذبح آپ نے کرنا ہے, چھری آپ نے چلانی ہے, تو یہاں بھی اللہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر, اللہ کا نام لینا ہے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر آپ نے دل میں کہا, تو یہاں یہ جانور اگر جان بوجھ کر آپ نے دل میں کہا, اتنی آواز سے نہیں کہا کہ خود سن لیتے, تو جانور مردار ہو گیا, حلال نہیں ہوگا. البتہ وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا, ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو گیا. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھری کسی نے پکڑی ہے, گوشت فروش نے, اوپر خالی ہاتھ رکھتے ہیں چھری پر, تو اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں کو اللہ کا نام کہنا لینا ہے, یعنی دونوں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اگر دونوں میں سے ایک نے یعنی مثلاً ہاتھ رکھنے والے نے یہ سوچا, ذہن بنایا کہ یہ تو پڑھ ہی رہا ہے نا گوشت فروش, اس کو کافی سمجھا اور خود نہیں پڑھا, جانور حرام, دونوں کو پڑھنا ہے. ہاں اگر دونوں بھول گئے یا دونوں میں سے ایک بھول گیا پڑھنا تو پھر جانور حلال. بہار شریف کے 15ویں حصے میں یہ ذبح کے مسائل ہیں, اور ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ بھی قربانی کے مسائل پر بڑا اہم ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے.
آج ہم آپ کو ایک ایسا انوکھا جانور دکھا رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے چار ڈانگ والا جانور تو دیکھا ہوگا, لیکن یہ جو جانور ہے اس میں انوکھا یہ ہے کہ اس کی جو 6 ٹانگیں ہیں اور چھ ٹانگیں جو ہیں وہ نیچے کی جانب نہیں ہے، چار ٹانگیں نیچے کی جانب ہے اور دو ٹانگیں جو ہے اس کے کب کے پاس، یہ جی ملاحظہ کیجیے، ایک یہ دو یہ بھی ایک ٹانگ ہے، یہ بھی ایک ٹانگ ہے اور یہ زبان ہے اس کی جس کے اوپر کھال بھی ہے، اس زبان کہہ لیں یا کان کہہ لیں، تو اس کی دو زبانیں ہیں یا تین کان ہیں، چھ ٹانگیں، آج ہم نے آپ کو چھ ٹانگوں والا جانور دکھایا۔ اچھا یہ جو باپا اس کی چھ ٹانگیں ہیں اور یہ ایک زبان جیسی شیپ ہے، یہ تو یہ جانور کی خوبصورتی میں آئے گا، یہ ہے پیدائشی، اب پیدائشی اس کا یہ عیب مانا جائے گا یا یہ اس کی خوبصورتی میں ہے، اس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی نہیں ہوگی، اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ مانگے جا رہے ہیں اس کے 4.5 لاکھ روپے، تو بابا آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔
علی جا یہ زبان تو نہیں ہے، زبان منہ کے اندر ہی ہوتی ہے، وار نہیں ہوتی، یہ کوئی اضافی گوشت یا کچھ اضافی کھال وغیرہ، اور یہ ٹانگیں بھی اس کو چلنے کے تو کام آ نہیں رہی، جیسے انہیں چھ انگلیاں ہوتی ہے کہ انگلی جو گرفت میں اور کام نہیں دیتی، لیکن ہوتی ہے چھٹی انگلی، تو ہے یہ کنفیوز کرنے والا مسئلہ، تو میں نے مفتی اہل سنت کی خدمت میں یہ آپ کا سوال کا مدنی گلدستہ بھیج دیا تھا، انہوں نے جو جواب دیا ہے تو وہ اگر حاجی اقبال چلا سکتے ہیں تو، بھیج دیا تھا میں نے ان کو جواب،
جی جی ہے ابھی
اس کو چلا دیا جائے۔
عرض یہ ہے کہ وہ جو چھ ٹانگوں والا جانور ہے اس میں جو میں نے اس کو بار بار دیکھا ہے تو مجھے اس میں ایسا لگ نہیں رہا کہ اس کی قربانی جائز نہ ہو، کیونکہ نہ تو اس سے کوئی منفعت زائل ہو رہی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جمال علی وجہ الکمال ضائع ہو رہا ہے، ایک بس اضافی تھوڑی سی بدی سی تھوڑی سی یوں کہنے کے لگ رہی ہے، جیسے بد گوشت بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہے بھی وہی صورت، لیکن دو منہ والا جو تھا اس میں یہ تھا کہ وہ توحش اس سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے تو بالکل ایک وہ جو ہے وہ بچے دیکھے دشا ڈر ہی جائیں، تو وہ والی صورت ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو ایک سائڈ کے اندر تھوڑا سا اضافی لٹکا ہوا گوشت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اس سے اس کا جمال جو ہے وہ اعلیٰ وجہ الکمال بالکل زائل ہو گیا، ایسی صورت نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت عیب ہے، عیب ظاہر جس کو کہہ لیں، عیب فاحش نہیں ہے یہ، تو ایک ظاہر عیب ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ خلاف اولا یا مکروہ تنزیہ کہہ سکتا۔
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلوا محمد جمال علی وجہ الکمال، اعظم بیات ہو یار، جو آپ سمجھائیں گے شاید وہ مجھے پھر اس کا بھی سمجھانا پڑے گا، تفصیل کی تفصیل۔
کمال تو اس کو کہتے ہیں کہ پورے اس میں کوئی یہ بھی نہ ہو مطلقاً، اب مثال کے طور پر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے سینگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے سینگ ایسے ہوتے ہیں عجیب و غریب لگ رہے ہوتے ہیں، جیسے آدھا سینگ ہے اور ایک پورا اور ایک آدھا ہے، تو یہ بھی بظاہر دیکھنے میں تو بدصورتی ہے لیکن اس کی قربانی ہو جائے گی، اس لیے ہو جائے گی کہ اس عیب سے ایسا نہیں ہے کہ پورے جانور کو ہی عیب دار قرار دیا جائے، تھوڑا سا بدھاپن ہے صرف اتنا ہے، یعنی جمال علی وجہ الکمال کا پایا جانا یہ اولا صورت ہے، یعنی آئیڈیل صورت ہے، تھوڑا بہت بدھاپن اگر آ جائے تو وہ چلتا ہے،
مکمل طور پر اس کا حسن اور اس کا بے عیب ہونا 100% بے عیب ہے، تو یہ جمال علی وجہ الکمال ہوا، بالکل اس کا حسن و جمال یا جو بھی اس میں خوبیاں ہیں یہ 100% موجود ہیں، اب تھوڑا سا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا معمولی سا، جیسے کان میں سوراخ ہو گیا، اب یہ کمال جمال علی وجہ الکمال اس کا ضائع نہیں ہوا، تھوڑی سی کمی آئی ہے، تو اس تھوڑی سی کمی آنے کی وجہ سے یہ جانور جو تھا اس کی قربانی یہ مکر تنزیہ ہوگی کہ تھوڑا عیب بھی کیوں، اور اگر اس کا کان جیسے کہ آدھا کان کٹا ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو اب یہ اس کا جو جمال علی وجہ الکمال تھا وہ ضائع ہوا، اور اس میں عیب فاحش یعنی بڑا عیب پیدا ہو گیا، اس لیے قربانی اس کی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، قربانی کا جانور جب خریدنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری کیا اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ تو براہ کرم کچھ اچھی اچھی نیتیں عطا فرما دیں.
اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا، اس کے لیے میں خریداری کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہاں اتنے کا ملتا تھا، یہاں اتنے کا ملتا تھا، اس سے اچھا ملتا تھا، اتنے میں میں نے چھوڑ دیا، تم اتنا مانگ رہے ہو. بارہا اس میں جھوٹ ہوتا ہے یا جھوٹے مبالغے ہوتے. اس جانور کی ایسی برائی نہیں کروں گا جس سے اس کو برا لگے بیچنے والے کو، مریل جانور ہے یار، اس کے اتنے مانگ رہے ہو، تو اب ظاہر اس کو دکھ تو ہوگا نا بیچنے والے کو. خاص نہیں ہے تمہارا جانور میں یار، اتنا زمخم نہیں ہے، یہ بھی اس کو برا لگے گا. تو اپنے شر سے جانور بیچنے والے کو محفوظ رکھوں گا. بارگیننگ کروں گا یعنی کم زیادہ کرواؤں گا، لیکن اس میں جھوٹ سے کام نہیں لوں گا، دل آزار گفتگو سے بچوں گا، جانور کو بلا وجہ ایزا نہیں دوں گا. یہ جانور کے بلا وجہ یوں کہ اب دانت، ایک تو دیکھنا، دانت دیکھنے میں بھی یہ ہے کہ خاما خواہ بولتے دانت دکھاؤ، جانور پسند ہو یا نہیں ہو دانت دکھاؤ، اس کے دانت دکھا دیکھ دیکھ کے. یہ اسکرین پر پچھلے سال بھی ہم نے دکھا تھا، تو وہ دکھا دکھا کے ناخن لگا زخم، اس کے بیچارے کا اندرونی ہونٹ کا ایسا نمایاں زخم نظر آتا، اب اس زخم پر بار بار ناخن، یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا؟ تو یہ مطلب بلا وجہ کی جانور کو بھی تکلیف نہیں دوں گا. اب اس جانور کو دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ورنہ وہ خاما کو اس کو کھڑا بھی کرتے ہیں، تو وہ لاتے مارتے ہیں پی کر کے اس کو اٹھاتے ہیں، جانور کا بیچارہ نیند کر رہا ہے، بازو کا سستا رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے آرام میں بلا وجہ خلل نہ ڈالیے. واقعی وہ جانور مقصود دیکھنا ہے، خریدنا ہے، بے شک اس کو کھڑا بھی کریں، اس کو چلائیں بھی، دانت بھی دیکھیں، لیکن دانت دیکھنا آتا بھی ہو، مشکل یہ کہ دانت دیکھنا بھی تو نہیں آتا. دو دانت دو دانت دو دانت وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. اب بعض اوقات کھیرا ہوتا ہے، کھیرا اس کو بولتے ہیں جس کے دو دانت ابھی نہیں ہوئے، اور اس کے دو دانت کا بھی بڑا مسئلہ ہے پیچیدہ اس میں، اس لیے بہتر یہ کہ چار دانت کا لیا جائے، اور طبن بھی چار دانت کے جانور کا گوشت زیادہ مفید ہے، دو دانت والے جانور کا گوشت. دیکھو تحقیق الگ الگ ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، تو یہ شاید نقصان دے دو دانت کا، دانت دو دانت، یہ میں نے یاد پڑتا پڑھا تھا یا کسی ماہر سے سنا تھا، ویٹرنی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں. تو چار دانت کا یہ مفید ہے، دو دانت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ دو دانت اس بعض اوقات سال بھر کے بعد آتے ہیں، بعض اوقات سال بھر سے پہلے آتے ہیں. یہ اس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جو جانور چھٹے چرتے ہیں، اور بارہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جانور پالتے ہیں نا، جو بیچتے ہیں، یہ جانوروں کو چرانے بھی لے جاتے ہیں، تو اس سے جانور کی صحت اچھی رہتی ہے. جانوروں کو جو چرتے ہیں نا جانور، تو یہ اب کھینچ کھینچ کے زمین میں جو خدرو گھاس وغیرہ ہوتی ہے، اس کو کھینچ کھینچ کے یہ نکالتے ہیں اپنا طاقت سے اور کھاتے ہیں. تو یہ جو کھینچ کر گھاس کھاتے ہیں نا، ان کے جو دودھ کے دانت ہیں جلدی گر جاتے ہیں، اور اب یہ اس کے جو دو دانت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جلدی نکلاتے ہیں، اور یہ سال بھر سے پہلے دو دانت کا ہو جاتا ہے. تو اب بکرا ہے اور سال بھر کا پورا نہیں ہوا، ایک دن بھی کم ہے، تو اس کی قربانی ہوگی نہیں. اب اگر یہ ہر پھر کر یہ دو دانت کا ہوا ہے، تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ماہرین کے کہنے کے مطابق وہ سال بھر کا نہیں ہے. تو چار دانت میں یہ خطرہ نہیں ہے، چار جو دوسرے دو دانت دے نا، یہ چار مہینے بعد چھ مہینے بعد یہ نکال دیتے ہیں، تو یوں یہ ایک سال سے بڑا ہوتا ہے چار دانت والا. لیکن ہمارے یہاں وہ بس دو دانت, بچے بھی آج کل گلیوں میں اسے کہتے دو دانت دو دانت, وہ کہتے ہوں گے اتنا یہ دو دانت کا ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے. تو اس میں غور کرنا. ہاں دمبا ہے, دمبا اگر چھ مہینے کا ہے, بھیڑ دمبا جس میں اون ہوتی ہے, تو یہ اگر چھ مہینے کا بھی ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے تو ایسا تگڑا ہے کہ دور سے دیکھو اس کو تو سال بھر کا نظر آ رہا ہے, یا مل جائے بکروں میں دوسرے دمبوں میں تو یہ سال بھر کا دیکھنے میں لگے تو یہ قربانی کے لیے قابل ہے. اور اگر سال بھر کا نہیں لگتا, منا منا ہی لگتا ہے, تو بھلے وہ ساڑھے گیارہ مہینے کا قربانی نہیں ہوگی اس کی. یہ عام طور پہ یہ بیچنے والے بولے چھ مہینے کا چلتا ہے, چھ مہینے کا قربانی ہوئی, چھ مہینے کا قربانی نہیں ہوتی, شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ سال بھر کا لگے تو ہوتی ہے, نہیں تو نہیں. تو یوں مطلب یہ کہ وہ کم از کم ایک سال کا, تو آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں کم از کم چار دانت کا لوں گا, تو اب تو چار دانت کے مہنگے ہو جائیں گے شاید, سب چار دانت کا ڈھونڈنا شروع کریں گے. تو مسئلہ احتیاط اسی میں. ہاں اگر جو بیچ رہا ہے وہ قابل اعتماد ہے, ابھی بیچنے والے کتنے قابل اعتماد ہوتے ہیں یہ تو میرے خیال میں خریداروں کو پتا ہوگا کہ ان کا بس چلے نا تو ایک گدھے کو بھی بکرا کے اگر آپ کو پہنا دیں. سب نہیں لیکن آپ سمجھتے جو میں کہنا چاہتا ہوں, جس طرح یہ نقلی دانت اور جس طرح مطلب یہ ترکیبیں بنا رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینے کی, خدا کی پناہ. تو اس لیے وہ اگر واقعی قابل اعتماد ہے, کوئی باشرا آدمی ہے, نیک نمازی آدمی ہے, آپ جانتے بھی ہیں اس کو, اور ہر سال اس سے واسطہ پڑتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سال بھر کا ہو گیا ہے یا اتنی عمر ہے اس کی اور وہ قربانی کا اہل اس عمر کے حساب سے ہے, تو پھر ٹھیک ہے. اور بڑا جانور تو اس میں دو سال کی ہو, اگر وہ بیل ہے گائے ہے تو دو سال کا ہو, بھینس ہے, اور اگر اونٹ ہے تو پانچ سال ضروری ہے اس کی عمر. تو اب یعنی پانچ سال سے زیادہ ہو اونٹ, کم کا نہ ہو, ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. تو یوں مطلب تھوڑی زیادہ عمر ہو نا وہ لینا چاہیے تاکہ اپنے کو اطمینان ہو جائے. تو قربانی خوش دلی سے کی جائے, اطمینان سے کی جائے. تو یوں اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ مطلب جانور کی خریداری کریں. جانوروں پر ظلم بہت ہوتے ہیں, ٹانگیں توڑ دیتے ہیں ان کی. ایک پچھلے دنوں بڑا جانور فیضان مدینہ میں کوئی دے گیا, پتہ نہیں کتنے لاکھ کا تھا, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس کی, وہی گاڑی میں چڑھاتے اتارتے, گاڑی میں چڑھانے اتارنے کے لیے وہ باقاعدہ ڈھیر لگایا جاتا ہے. وہاں پیڑی میں تو ہوتے ہیں ڈھیر منڈی میں, لیکن گھروں کے پاس تو اتارتے تو نہیں ہوتے ڈھیر. تو یہ گائے کو وہ دم موڑتے کھولتے تو وہ دھکا مارتے تو وہ تو آئی نیچے, یا کھینچتے تو آئی, اس کو پتا نہیں ہوتا فرش سخت ہوتا ہے, تو وزن دار جو جانور ہوگا تو وہ بےچاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب یہ دے گئی ہیں فیضان مدینہ میں, جامعۃ المدینہ, جس کو کوئی قبول نہ کرے مولانا اس کو قبول کرے, کیا کرے مولانا, یہ دے جاتے ہیں. تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ فریش گائے کو ہم کو دے گا. اسی طرح کسی اور اسلام بھائی کے بھی بتایا کہ وہ ان کے کسی عزیز نے گائے لی, اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی, انہوں نے اس کو مطلب تقسیم کر دیا. تو یہ تو خیر دو کے تو یہ پچھلے دنوں کے کیس ہیں, پتہ نہیں کتنے بےچارے ٹانگیں سے ٹوٹتی ہوں گی, کتنے زخمی ہوتے ہوں گے. اب یہ کہ بڑا جانور لینا یعنی یوں جاندار شاندار, تو پھر پیدل چلا کر لانے والے بھی اجرت میں ملتے ہیں, مگر یہ کہ آپ کو اپنی کار آہستہ آہستہ چلانی ہوگی اس کے پیچھے, ظاہر خود تو پیدل یہ طواف کرتے ہوں گے, صحیح کرتے ہوں گے, تو اس کو نانی یاد آ جاتی ہوگی, جو پیدل چلتے ہی نہیں ہے ظاہر ان کو ایسی آزمائش ہوتی ہوگی کہ جس کی انتہا نہیں. جو پیدل چلتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کرین کی خدمات اچھا, ہاں تو گائے کو یا بیل کو کرین سے اتارتے ہیں.
ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح چڑھا رہے ہوتے ہیں وہ سارے مل کر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چڑھ جائے, اور یوں بھی سلسلہ ہوتا ہے.
یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے, فی الحال جو نظر آ رہا ہے اس میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, اب یہ ایسا تو نہیں کان میں بولے اس کو چپ چاپ, نہیں تو پھر کھینچیں گے تیرے کان اور دم دبائیں گے. تو یہ بولنا یہ شاید نہیں, نہ اس نے سمجھنا ہے. تو ابھی اس کو یوں تو چڑھائیں گے تو صاحب بولو گے اس کو, مطلب ہم کندھے میں اٹھا کے آہستہ سے رکھ دیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. مطلب اپنی دانست میں اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اب تکلیف پہنچ گئی تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو کرین کی خدمات یا پھر پیدل چلا کر لائیں. پیدل چلانے والے ملتے تو ہیں, ہاں ہاں ملتے ہیں. ہم نے, ہمارے بڑے بھائی جب حیات تھے تو ہم نے ایک بہت بڑا جانور لیا تھا. وہ کہاں سے, وہ شاید بھینس کالونی لانڈی کہیں دور سے, ہمارے گھر سے دور ہے, کھارا در میں سمجھو اس کو لانا تھا. اس جانور کو پیدل لائے تھے. اب یہ برابر یاد نہیں کہ ہم پیدل چلے تھے ساتھ یا نہیں, شاید اعتماد پہ تو وہ پیدل چلا کے لے آیا تھا اس کو. اب بھی پیدل چلاتے ہیں میرے خیال میں چلاتے ہیں, لیکن یہ کہ اعتماد والا ہو آدمی تو ہی آدمی اس کو سونپے, ورنہ وہ جانور سارا پھر گیا خطرہ. نہ جانتے ہیں وہ, ضروری نہیں کہ اس طرح کا مطلب خائن ہو, نہیں امکان ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے جانور. یا بیچنے والے بعض اوقات قابل اعتماد ہوتے ہیں اور وہ آدمی دیتے ہیں کہ یہ پہنچا دے گا, اس کو اتنی رقم دے دینا, تو پھر مشکل نہیں ہے, یہ کار پیچھے گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جانور کو تکلیف نہیں ہو, یہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں, وہ حکمت عمل ہی آپ کی ہو. اس میں
پچھلے سال منڈی میں گئے تو وہاں ایک خریدار جو بیچنے والا تھا, اس نے بتایا یہاں پر آتے ہیں تو جانوروں کو لاتے مارتے ہیں اور بعض جو ہے اٹھانے کے لیے سگریٹ اس کو پیچھے سے داغتے ہیں بلا وجہ کے لکھے. وہ شکایت شکوہ کر رہے تھے کہ اس طرح لوگ آ کے اس طرح کرتے ہیں, تو آپ ان کو سمجھائیں.
یہ تو ناجائز ہے بلا وجہ جانور کو سگریٹ سے داغ لگانا, دم دینا, جلانا کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ جائے, یہ تو بلا وجہ کی تکلیف ہے نا. کیونکہ اور ذرائع کھڑے کرنے کے موجود ہیں, کھڑا ہو ہی جاتا ہے, اس کو ڈی ڈی کرتے تو بھی کھڑا ہو جاتا ہے, تھوڑا دم کو حرکت دیتے ہیں تب بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو آسان طریقے پر کھڑا کیا جائے, نہ کہ معاذ اللہ اس کو آگ سے جلایا جائے. توبہ توبہ, ایسا کیا تو توبہ کرے. اور جس کا جانور اس کی دل آزاری ہوئی تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. جوان عورتیں بھی جاتی ہیں منڈیوں میں, ان کی بھی سنا ہے کہ ریل پیل ہوتی ہے. توبہ توبہ یار, کیا یار, اور سیر و تفریح بدل. یعنی کہ اس وقت باب المدینہ کی سب سے بڑی تفریح گاہ جو ہے نا, ایشیا کی سب سے بڑی یہ مویشی منڈی ہے, یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں یا پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ جاتے ہیں. دن رات میں جو ٹرن اوور دیکھ لیں نا, ہو سکتا ہے لاکھوں کا ہو جاتا ہو. اتنے لوگ جاتے آتے ہیں جن میں عورتوں کی بھی کوئی یعنی کمی نہیں ہوتی. میں خواتین کہتے ہیں کہتے رک گیا, خاتون نیک عورت کو کہتے ہیں. نیک عورت اس طرح بے پردہ مویشی منڈیوں کی اور شاپنگ سینٹروں کی زینت نہیں بن سکتی. خاتون مطلقاً عورت کو بھی کہتے ہیں, لیکن نیک عورت کو بھی کہتے ہیں خاتون, یہ احترام کا لفظ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نیپال سے ہوں پیارا. میرے اللہ سنت, اگر بکرا بیمار ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟
ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو, یہ لکھا ہے. بیماری ظاہر ہونے کی تعریف کیا کی جائے؟ ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو, اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگر قربانی کے جیسے لیے آج کل بکرا, اب بیمار ہو گیا ٹھیک ہے علاج کریں, اگر وہ قربانی کرتے وقت تندرست ہے یا اس میں ایسا عیب نہیں ہے جس کو عیب فاحش کہا جائے, بڑا عیب کہ جس میں قربانی نہیں ہوتی, اس طرح کا عیب تو قربانی نہیں ہوگی. اگر عیب فاحش ہے, بڑا عیب ہے, اور اگر وہ بڑا عیب نہیں ہے اس میں, بیمار تھا تندرست ہو گیا ہے, تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.